بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحس صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگو، دینی اور ایمانی بھائیو، معاشرہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے. چند خاندان مل کر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک انسانی سوسائٹی وجود میں آتی ہے. اور خاندان افراد سے بنتا ہے، چند افراد کے مجموعے کا نام خاندان ہے، اور چند خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. جیسے ایک دیوار ہے، دیوار اینٹ سے جڑی رہتی ہے، مختلف اینٹیں مل کر ایک دیوار بنا کرتی ہے. اسی طرح مختلف افراد اور مختلف خاندان مل کر ایک معاشرہ ہوا کرتا ہے. بالفاظ دیگر، فرد معاشرے کا نام ہے. ہر فرد بذات خود ایک انجمن اور ایک معاشرہ ہے. اور معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی ترقی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داریوں میں حیثیتوں کے اعتبار سے اختلاف ہے. کسی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، کسی کی ذمہ داری اس کے مقابلے میں کچھ کم ہوتی ہے، اور کسی کے کچھ کم. بہرکیف ہر ایک معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہے معاشرے کے سدھار کا، اور معاشرے کے ترقی اور معاشرے کو بام عروج تک پہنچانے کا. جب معاشرہ خاندان سے بنتا ہے اور خاندان فرد سے بنتا ہے، تو فرد کوشش کرے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے. ہر شخص اپنی اصلاح کا محتاج ہے اور اپنی اصلاح کا خود سے ذمہ دار ہے. جب ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، تو خود بخود معاشرے کی اصلاح ہوگی اور معاشرے میں سدھار قائم ہوگا. لہذا ایک مومن خاندان، ایک مسلم خاندان، ایک سماج جو پروان چڑھتا ہے اور خاندان کنبے سے وجود میں آتا ہے، تو کنبہ شروع میں جو بنتا ہے وہ میاں اور بیوی کے آپسی ملاپ کی وجہ سے بنتا ہے. لہذا شریعت کے اندر اس بات پر پورا زور دیا گیا ہے کہ خاندان کی جو پہلی اینٹیں ہیں وہ مضبوط ہو. اس لیے کہ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط کھڑی ہوگی، اور جب بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی، بلکہ کمزور ہوا کے جھونکوں سے بھی وہ عمارت گر سکتی ہے اگر بنیاد مضبوط نہ ہو. تو خاندان کی بنیاد اور خاندان کی جڑ جس سے کنبہ اور خاندان وجود میں آتا ہے، وہ ایک مرد اور عورت کا آپسی ملاپ ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے. لہذا سب سے پہلے شریعت میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب ہم اپنی بچیوں کا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر رہے ہیں، تو ایسے افراد کو تلاش کریں جن کی دینداری اور اخلاق پر ہم خوش ہیں اور ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ جب تمہیں ایسے رشتے مل جائیں جن کی دینداری اور اخلاق سے تم خوش ہیں، راضی ہیں، تو پھر تم ایسے افراد سے ان کا نکاح کرا دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اچھے جوڑے مل گئے، رشتے مناسب ملنے کے باوجود تم نے اگر ان کا وقت پر نکاح نہیں کیا، تو پھر دھمکی دی گئی، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير، اگر تم نے ایسا نہیں کیا پھر زمین میں فتنے واقع ہوں گے اور بہت بڑا فساد بچے گا. آج معاشرے میں جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے، جو فتنے برپا ہیں، اور بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں، اس کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم مناسب رشتے ملنے کے باوجود عورتوں اور مردوں کے نکاح میں دیر کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زنا کا راستہ ان کے لیے کھل جاتا ہے. نکاح کو آسان بنانے کے لیے کہا گیا تاکہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے آج نکاح کو اتنا مشکل اور سخت بنا دیا کہ زنا کا راستہ آسان ہو گیا. یہ ہماری خام خیالی ہے کہ نکاح کے لیے مرد کے پاس پیسے ہونے چاہیے، مال ہونا چاہیے، تبھی وہ نکاح کرے. یہ بالکل شرط نہیں رکھی گئی ہے شریعت کے اندر، بلکہ ہمت دی گئی ہے ان فقراء کے لیے جن کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ شادی کر لے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کرے گا. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کرے گا، اللہ انہیں دے گا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب آدمی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے فقیری کے باوجود شادی کرتا ہے، تو پھر شادی کے بعد اس عت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اب مال و متاع کے دروازے کھل جاتے ہیں، روزی میں اس عت ہوتی ہے. آنے والی عورت اپنے گھر میں اپنا رزق اپنے ساتھ لے آتی ہے، آپ پر اور ہم پر کوئی مشقت اور کوئی بوجھ نہیں ڈھاتی کہ ہم پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اب ہمیں زیادہ کمانا پڑے گا، بلکہ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. شکر خالق کا ادا کر، آمد مہمان پر رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، وہ اپنا رزق خود لے کر آتی ہے اور اپنا رزق آپ کے دسترخوان پر کھاتی ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ ان کے رزق کا اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا. تو یہ جو مینٹلٹی ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے معاشرے میں کہ مال ہونا چاہیے پھر شادی ہوگی، یہ بیکار سوچ ہے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ بھائی مالداری کو دیکھو، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی مال ہونا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اور نہ قرآن نے کہا، بلکہ ہمت دلائی گئی ہے کہ فقیر ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ مالدار کر دیں گے، اللہ بے نیاز کریں گے. لہذا نکاح کو آسان بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زنا مشکل ہو جائے، اور ایک معاشرے میں جو فتنے برپا ہیں اور فسادات واقع ہو رہے ہیں اور جو بگاڑ ہو رہا ہے، اس کا سد باپ ہو، ورنہ وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اگر نہیں کرو گے تو پھر فساد ہوگا. اور آج فساد ہو رہا ہے، فتنے واقع ہو رہے ہیں، اور بہت بڑا بگاڑ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وقت پر نکاح نہیں ہو رہا ہے نوجوان مرد اور نوجوان عورتوں کا. لہذا اب ولی کی ذمہ داری یہ ہے، لڑکی کے باپ یا باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی جو گھر کے ذمہ دار ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً اس کا نکاح کر دے، سوچے نہیں کہ بھائی اس کی تعلیم مکمل ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی تعلیم کو مکمل کرنے کے چکر میں رہ جاتے ہیں، اب جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو 21 اور 22 سال نکل جاتے ہیں، اور جو مناسب اور اچھے جوڑے آ رہے تھے اور رشتے مل رہے تھے، وہ رشتے بھی بند ہو جاتے ہیں. بھیجنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید عورت میں کوئی نقص اور عیب ہے، تبھی تو وہ 22 سال کی ہو گئی، کسی نے اس کو نہیں اٹھایا. یہ ایک سوچ ہے معاشرے کی، اس کی وجہ سے مناسب رشتے نہیں ملتے، اور تاخیر کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کو زندگی بھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس نقصان کا ذمہ دار اس کا باپ ہے جس نے وقت پر اس کی شادی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، مہر مرد پر فرض ہے کہ وہ عورت کو دے، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت سے کچھ مطالبہ کرے. الحمدللہ ہمارے یہاں معاشرے میں اس کا رواج ہے، لیکن ہمارے اطراف میں ہندوستان بھر میں یہ رواج نہیں ہے، وہاں تو شوہر بھکپتی بنتا ہے، فقیر بنتا ہے، اور بیوی کے گھر والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی جھولی بھرتا ہے، جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ گھر والوں سے کچھ مانگے۔ کیا آپ بھکپتی ہیں؟ کیا آپ فقیر ہیں؟ کیا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہیں اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیوی کے گھر والوں کے سامنے اپنی ناک رگڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں یہ رواج ہم لوگوں میں کہاں سے پیدا ہو گیا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فقیری کی بات ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے، یہ ذلت و رسوائی کی بات ہے کہ شوہر بیوی کے گھر فقیر بن کر جائے اور اس سے کچھ مانگے، اور جس کی وجہ سے معاشرہ جہنم کا شکار ہو رہا ہے اور نوجوان عورتیں بڑھاپی کی طرف جا رہی ہے صرف اس لیے کہ ان کو مناسب رشتے تو مل رہے ہیں، لیکن وہ رشتے والے مطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں 1,00,000 روپیہ دیجیے، 2,00,000 روپیہ دیجیے، ہم کو اتنے زیورات بنا کر دیجیے۔ ارے اس گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی، تمہیں 1,00,000 روپے کہاں سے لا کر دیں گے؟ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے لیے سونے کے زیورات کہاں سے بنا کر دیں گے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت پڑی رہتی ہے اور اس کا رشتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ مجبوراً زنا کی طرف آگے بڑھتی ہے، اور یہ پورا معاشرہ اور وہ تمام مرد اس زنا کے ذمہ دار ہیں جو ان سے ناجائز طور پر مال کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے بیوی والوں سے مال کا مطالبہ کرنے کا، بلکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مال دے، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، اس کو کپڑے پہنائیں، اس کی ضروریات کو پورا کریں، اس کے لیے مکان کا انتظام کریں۔ یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ مہر دینا فرض ہے۔ عام طور پر پورے ہندوستان کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے کو میں سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہمارا معاشرہ اس سے محفوظ ہے، اور خدا کرے کہ قیامت تک محفوظ رہے۔ ذکر تو ہوتا ہے مہر کا، ہم نے بہت سارے شہروں میں دیکھا ذکر ہو رہا ہے مہر میں 5,00,000 روپے دیں گے۔ مجھے تعجب ہوا، ماشاءاللہ اتنا بڑا مہر ادا کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو کروڑ پتیوں کے گھر میں بھی اتنا بڑا مہر ادا نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے لوگوں سے معلوم کیا تو معلوم ہوا یہ صرف بولنے کے لیے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے جو بول ادا کیے ہیں مہر کے طور پر، اس مہر کو ادا کرنا آپ پر فرض ہے، ورنہ آپ قیامت میں گنہگار ہوں گے اور اللہ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوں گے کہ آپ اپنی بیوی کے مقروض ہیں۔ آپ پر جیسے قرض ادا کرنا فرض ہے، ایسے اس مہر کو ادا کرنا بھی فرض ہے جو آپ نے نکاح کے وقت زبان سے کہے تھے۔ یہ صرف دکھاوا نہیں ہے مہر کے، آپ صرف 2 الفاظ کہہ دے اور چھٹی۔ جو مہر کا، جس مہر کا تذکرہ آپ نے اپنی زبان سے کیا ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی بیوی کو دیں، آپ پر قرض ہے، ورنہ پھر معاف نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ بھی قرض دار ہے، وہ بھی دوسروں کا حق اور مال دبائے ہوئے قیامت میں آیا ہے، تو اس کی بھی پوچھ ہوگی، اس کو بھی روکا جائے گا جنت میں جانے سے کہ تم مقروض تھے فلاں کے، تم نے فلاں کا مال دبایا تھا، تم نے فلاں کا قرض ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جن مہروں کا تذکرہ کیا تھا اب تک ادا نہیں کیا ہے تو ادا کریں، اور جن کی شادی نہ ہوئی ہو مہر سوچ کر بولے، جتنی ادا کرنے کی طاقت ہے صرف دکھاوے کے لیے نہ بولے۔ تو یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، عورت والوں پر تو شریعت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ وہ معاشرے کا بیجا رسم و رواج ہے جس نے ہمارے معاشرے میں شادیوں کو مشکل اور سخت بنا دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بات کہی تھی، ایسا نہیں ہوگا تو پھر زمین میں فتنے برپا ہوں گے اور بگاڑ واقع ہوگا، آج ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جس طرح عورت کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے، مرد کی ذمہ داری ہے خرچ کرنا، عورت کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اچھے رشتوں کو تلاش کریں۔ بعض وقت ہوتا کیا ہے، اس کی دینداری کو چھوڑ کر ہم اس کے مال کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ بھائی داماد مالدار ہے، کہاں کما رہا ہے، دبئی میں کما رہا ہے، بس اتنا سنتے ہی سیدھے فوراً اس سے نکاح کروا دیتے ہیں، حالانکہ وہ بے دین ہے، بد دین ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے. اس کے نتیجے میں ایک اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا ایک نوجوان رشتہ بھیجتا ہے جس کی دینداری معتبر، جس کے اخلاق اچھے اور جس کے اخلاق کی گواہیاں پورے علاقے والے دیتے ہیں. ہم صرف اس وجہ سے اس رشتے کو ہٹا دیتے ہیں کہ اس کے پاس دین تو ہے، اخلاق تو ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ صاحب جس شخص کا آپ نے انتخاب کیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ دبئی میں جاب کر رہا ہے، وہ تو دبئی میں ہوٹل صاف کر رہا ہے، وہ باہر جا کر سڑکوں پہ صفائی کر رہا ہے، وہ ذلت اٹھا رہا ہے اور رسوائی کے ساتھ وہاں رہ رہا ہے، صبح سے شام تک غلام بنا ہوا ہے، اور یہاں اس کے مقابلے میں ایک معزز با اخلاق، با کردار، با حیا، صرف اس وجہ سے اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ہے. یہ وہ مینٹلٹی ہے، یہ وہ سوچ ہے جس کو ہمیں آہستہ آہستہ بدلنا پڑے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو تلاش کرو، اخلاق کو دیکھو، مال کو دیکھنے کے لیے کہا نہیں گیا. لہذا اس کی بھی طرف توجہ دے، ورنہ پھر لڑکی کا باپ ذمہ دار ہوگا اگر اس نے غلط لڑکوں سے نکاح کرایا. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو زندگی بھر بھگتتی رہتی ہیں شادی کے بعد، وجہ یہ ہے کہ جس لڑکے سے نکاح کیا گیا ہے وہ لڑکا بے نمازی ہے. بے نمازی اس کی نحوستیں برپا ہوتی ہیں ان کی نسلوں پر، ان کی زندگیوں پر. جس لڑکے سے نکاح کرا گیا وہ شرابی ہے، جس لڑکے سے نکاح کرایا گیا وہ گنڈا ہے، جس لڑکے سے نکاح کرایا گیا ہے وہ فاسق و فاجر و بد کردار ہے، اس کی راتیں باہر گزرتی ہیں اور بیوی پریشان. بیوی کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس لڑکی کے باپ کا ہے کہ اس نے انتخاب کرتے وقت اچھا انتخاب نہیں کیا. وہ ذمہ دار ہے اس کی دنیا کی بربادی کا اور اس کی آخرت کی بربادی کا. اس لیے لڑکی کے باپ، لڑکی کے ذمہ دار یہ سمجھے کہ لڑکیاں ان کے پاس امانت ہیں، اگر ہم نے خیانت کی خدا کے یہاں پوچھ ہوگی. اسی طرح جیسے لڑکوں کے اختیار میں دینداری کو ترجیح دی گئی، اخلاق کو دیکھنے کے لیے کہا گیا، لڑکیوں کے انتخاب میں بھی اس کو دیکھا جائے. لڑکے جب وہ انتخاب کر رہے ہو لڑکیوں کا، اس کو دیکھے. مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، یہ پوری دنیا سامان ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور یہاں کا بہترین سامان، یہاں کی بہترین چیز، وہ فرمایا نیک بیوی ہے. دنیا میں سب سے بہترین چیز یاد رکھیے، نیک بیوی ہے. اس لیے نیک بیوی کا انتخاب کرے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، حضور نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح چار بنیادوں پر کیا جاتا ہے، لمالها، ایک تو اس کی مالداری دیکھ کر کرتے ہیں کچھ لوگ، ولی حسبها، کبھی خاندان دیکھ کر، بڑے خاندان کی لڑکی ہے، ولی جمالها، کبھی خوبصورت دیکھ کر کہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، ولی دینها، اور کبھی دینداری لے کر کہ یہ بڑی دیندار عورت ہے، بڑی باحیا عورت ہے، بڑے اخلاق والی عورت ہے. پھر حضور نے ان چار باتوں کو بیان کرنے کے بعد مشورہ دیا، فظفر بذات الدین قریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دیندار کو اختیار کر کے کامیابی اختیار کرنا. خود حضور نے کہہ دیا اس نے دینداری کو اختیار کیا، وہ کامیاب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں، فش پر کامیاب ہو جائیے، بذات الدین، دیندار عورت کو لے کر. گویا کہ کامیابی ہے اس مرد کے لیے جو دیندار عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے ابن ماجہ میں، حضور خود فرماتے ہیں دیکھو حسن کی بنیاد پر عورتوں کا انتخاب مت کرنا، کیونکہ حسن ختم ہو سکتا ہے. مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ حسن تو دو تین سال چلتا ہے، چمڑی کا اثر بہت مشکل سے دو تین سال ہوا کرتا ہے، پھر وہ چمڑی کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد شوہر اور بیوی کے گاڑی کو چلانے والی چیز اور محبت کو برقرار رکھنے والی چیز وہ اچھے اخلاق اور دینداری ہے، ورنہ حسن تو ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا مال کی بنیاد پر انتخاب مت کرنا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ مال ان عورتوں کو سرکش بنا دے. پھر فرمایا ایک باندھی ہے، کالی کلوٹی ہے، لیکن دیندار ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. دیندار عورت ہے تو دوسرے عیوب چھپ جائیں گے، اور دینداری نہیں ہے، دوسرے عیوب ہے، تو پھر دوسرے اس کے ہونے کے باوجود، خوبصورتی ہونے کے باوجود کچھ ہو سکتا ہے. لہذا
اچھا انتخاب بھی بہت ضروری ہے, اور اچھے انتخاب کے لیے ہمیں کہا گیا ہے ہاں اگر دینداری کے ساتھ حسن بھی ہے, خاندانی حسب نسب بھی ہے, مالداری بھی ہے تو سونے پہ سہاگا. تو سب سے پہلی چیز دینداری دیکھنی چاہیے, اور نمبر دو پر خاندان دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان کا جوڑ نہ ہونے کی وجہ سے رشتے نہیں بیٹھ پاتے, ٹوٹ جاتے ہیں, اور صحابہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. لہذا نمبر دو پہ آدمی کو خاندان دیکھنا چاہیے کہ خاندان کیسا ہے, اور حسن اور مالداری وہ اس کے بعد کی چیزیں ہیں. اور ساری صفات اگر کسی عورت میں جمع ہو جائے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اور ساری صفات بہت کم عورتوں میں جمع ہو سکتی ہے. تو بہرکیف پھر جب خاندان ایک میاں بیوی کے اختلاف سے وجود میں آتا ہے, پھر اس کے بعد نیک اولاد وجود میں آتی ہے, بہترین بچے پیدا ہوتے ہیں, اور ان کی تربیت کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں. چونکہ وقت ہو گیا ہے اور اس موضوع پر کافی تفصیل سے بات بھی کرنی ہے, انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اگلے ہفتے لے لیں گے, اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے پہنچے. اچھی بات نہیں ہے کہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو بس دو تین صف رہتی ہے, پھر آخر تک یہ مجمع جڑتا ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ دیں, وقت سے پہلے آئیں اور نمازوں کا بھی اہتمام کریں. ادھر نمازوں کے اہتمام میں بھی بڑی کمی واقع ہوئی ہے رمضان کے بعد. حق تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کو بھی. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.